اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال سبحانہ وتعالی ایزن ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات علی محمد وآل محمد. موضوع مجالس خصوصیات اسلام، دو آیتیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اور فقط اسلام ہے. اس کے مقابلے پر خواہشات تو ہو سکتی ہیں، تمنائیں تو ہو سکتی ہیں، مگر جس چیز کو جینونلی دین کہا جائے گا وہ پروردگار عالم کے نزدیک صرف اور صرف اسلام، سرنڈر بیفور دا ویل آف آل مائٹی اللہ. پھر وہ جس کو منواتا جائے اس کو مانتے جاؤ، اس کو مانو، اور پھر اس کے بعد جس کو وہ منوائے اس کو مانو. یہ انسان کے اندر اگر اسپرٹ ہو تو پھر وہ پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، سبمٹ کرتا ہے. دوسری آیت جس کے اندر اور زیادہ صراحت کے ساتھ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر رہتے ہوئے کچھ بھی پیش کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. نیور، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. وہ ہوا فی الآخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ لاس انکر کرے گا، اس کی بیلنس شیٹ کے اندر پروفٹ نہیں ہوگا، وہاں پر نقصان ہوگا. ان دو آیتوں کے ذریعے سے ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو دین کے نام پر امپوز کرنا یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. کل جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی وہ بھی قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، کہ چار معیارات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کے مطابق پروردگار عالم نے فضیلتوں کو ڈیسائیڈ کیا ہے، تقویٰ، علم، ایمان اور جہاد. ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ پھیلائیں تو بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، مگر کل میں نے اس کو کنکلوڈ کیا تھا آپ کے سامنے. یہ باقی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب پھر کنورج ہوتی ہیں ایک لفظ کے اندر، اور وہ ہے تقویٰ. اگر آپ سورہ شمس کی اس آیت کو ریکال کریں کہ جہاں پروردگار عالم نے کئی قسمیں کھانے کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس کے گرم وقت کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آ جائے، کئی قسمیں کھائیں، اور قسموں کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس بات کی اہمیت کی طرف ذہن کو متوجہ کیا جائے. پھر پروردگار عالم نے ایک کنکلوڈنگ قسم کھائی، ونفس وما سواها، کہ نفس کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم، جس نے اس کے اندر تصویہ کیا اس کی قسم، جس نے اس کے اندر ایک پروپورشن رکھا ہے اس کی قسم. یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کمبینیشن نہ ہو، اور ایک ہے کہ نہیں کمبینیشن ہے، اور اس کمبینیشن، اس کمپوزیشن کے اندر ایک پروپورشن ہے، اس پروپورشن کو رکھا گیا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نفس کی قسم اور اس کی قسم کہ جس نے اس کے اندر تصویہ کیا، تصویہ مساوی سے نکلا ہے، یعنی جس نے اس کے اندر ایک بیلنس رکھا، ایک پروپورشن اس کے اندر رکھا. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے فالہمھا فجورھا وتقواھا، وہ ہے کیا چیز کہ جو پروردگار عالم نے انسان کے نفس کے اندر رکھی ہے. یہ گزشتہ سے پیوستہ جو کل کی ہماری گفتگو تھی، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہے، پروردگار فرماتا ہے فالہمھا فجورھا وتقواھا، اس کے اندر خدا ہی نے فجور کو بھی رکھ دیا اور تقویٰ کو بھی رکھ دیا. انسان ہے، اس کے اندر پوٹینشیل دونوں چیزوں کا ہے، اس کے اندر فجور بھی رکھا گیا ہے اور تقویٰ بھی رکھا گیا ہے. اچھا دیکھیے برادران عزیز، کل تقویٰ کے لفظ کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، یہ فجور کیا ہوتا ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیا ہے؟ ہم عام طور پر یہ لفظ بہت سنتے ہیں، فسق و فجور، فاسق، فاجر، یہ دونوں الفاظ بالکل مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، سینونیمس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کہ جیسے ایک ہی مطلب ان دونوں لفظوں کا ہے، اور کافی حد تک ہے بھی. مگر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھائیے تو صحیح کہ یہ لفظ فجور اس کا مطلب ہے کیا. اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اور ہے جس سے ہم واقف ہیں، اور وہ لفظ ہے فجر. اس فجر سے نکلا ہے فاجر، اسی سے نکلا ہے فجور. فسق، اسی سے نکلا ہے فسوق، اسی سے نکلا ہے فاسق. پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو پروردگار نے بنایا اور اس کے اندر یہ دونوں پوٹینشلز رکھ دیے گئے، فالہمھا فجورھا وتقواھا، فجور بھی رکھ دیا گیا اور تقویٰ بھی رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ قد افلح من زکاھا، یقیناً کامیاب وہ ہے من زکاہا، کہ جو اس نفس کو پاک کرتا چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو دو طرح کے پوٹینشلز رکھے گئے ہیں، اس میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو ڈیمینش کرنا ہے، سائیڈ لائن کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے اوپر بلڈ کرنا ہے، کیپیٹلائز کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، اس کو گرو کرنا ہے، جرمنیٹ کرنا ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ اگر انسان کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوتی تو پھر اس کا ٹاسک کیا تھا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے؟ پھر تو وہی والی بات ہے کہ مزے کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو۔ لیکن نہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انسان کے اندر یہ دونوں طرح کے پوٹینشلز رکھے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس جہاد اکبر کے اندر، اس ہولی وار کے اندر انگیج ہو، اور پھر اپنے نفس کو تقویٰ کے معاملے میں آگے لے کر چلا جائے، اور فجور کے معاملے میں پیچھے کی طرف لائے، بیک فٹ کے اوپر۔ چیز اندر دونوں موجود ہیں۔ اچھا، اب کہ بھئی یہ فجور ہوتا کیا ہے، یہ فسق ہوتا کیا ہے؟ یہ تو کہہ دیا پروردگار نے کہ کامیاب وہ ہے کہ جو اس کو پاک کرے۔ وقت خواب من دسا، اور ناکام اور نامراد ہو گیا کہ جس نے وائس ورسا کیا، الٹا کیا، تقویٰ کو نیچے کر دیا، فجور کو اوپر لے گیا، تو ایز اے ریزلٹ ہی از انسکسیسفل، ناکام ہو گیا۔ اچھا، یہ جو فجور انسان کے اندر رکھا گیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس سے ملتا جلتا ایک لفظ جس سے ہم واقف ہیں، وہ ہے فجر۔ فجر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رات ہے، رات ختم ہوئی، فجر کا وقت آ گیا۔ اس وقت کو فجر کا وقت کیوں کہتے ہیں؟ ڈان کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ غور کیجئے گا برادران عزیز، رات کی سیاہ چادر، رات کی سیاہ چادر، اس سیاہ چادر کے اندر شگاف آتا ہے، دراڑ پڑتی ہے، وہ پھٹنے لگتی ہے، اور اس میں سے روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے فجر کا مطلب۔ فجر کا مطلب یہ ہے کہ ٹیئر اپارٹ، اس کے اندر شگاف آئے، وہ پھٹنے لگے، اور اس میں سے کوئی چیز ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ تو بہت مثبت معنی ہے، یہ تو بڑا پازیٹیو مطلب ہے کہ اگر رات کی جو سیاہ چادر ہے اس کے اندر اگر شگاف آ رہا ہے اور اس میں سے تو روشنی برآمد ہو رہی ہے، یہ تو پازیٹیو ہے۔ مگر ایک دوسری چادر ہے کہ جو پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے پاکیزگی کی چادر۔ انسان کو پروردگار عالم نے اس کی روح کے اندر طہارت کی چادر دی ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پھٹنے نہ دے۔ مگر جو پوٹینشیل اس کے اندر رکھا گیا ہے فسق و فجور کا، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جس طریقے سے رات کی سیاہ چادر میں شگاف پڑتا ہے تو صبح کی روشنی اس سے برآمد ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر انسان کو دی گئی پاکیزگی کی چادر پھٹنے لگے تو اس سے جو چیز برآمد ہوتی ہے وہ گناہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ فجور ہے۔ پروردگار عالم نے اس بات کا پوٹینشیل اس کے اندر رکھا ہے، فجور ہے اس کے اندر، اگر وہ چاہے تو اس کو آگے بڑھائے، اور ایز اے ریزلٹ وہ تقویٰ جو ہے، وہ سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن، جس کو ہم کل ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ وہ سواری کہ جس کی لگام ہاتھ میں ہو، تو لگام کیوں ہاتھ میں ہو؟ اس لیے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ یہیں سے اگر آپ نوٹ کریں کہ وہ جو دوسرا لفظ ہے فسق، جس کی وجہ سے کسی شخص کو فاسق کہا جاتا ہے، اس فاسق نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک شخص فاسق ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ الرکاب عن الطریق، ڈی ٹریک ہو جانا، جس روڈ کے اوپر جانا تھا اس روڈ پر جانے کے بجائے ڈی ٹریک ہو گئے، اسے ہٹ گئے، یہ ہے فسق۔ اس کو گائیڈنس دے دی گئی، اس کو بتا دیا گیا کہ یہ ہے راستہ، ہے اسی کے اوپر آگے جاؤ، مگر وہ نہیں جا رہا اس کے اوپر آگے۔ جیسے ہی وہ ڈی ٹریک ہوا، اس کو کہا جائے گا فسق، کہ چونکہ اس نے صحیح راستہ چھوڑ دیا اور غلط راستے کی طرف چلا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک انصاف سے بات بتائیے کہ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ ایک راستہ صحیح ہے اور دوسرے بہت سے راستے غلط ہیں، اب سر پیٹنے کا دل نہیں چاہے گا تو کیا چاہے گا کہ جب یہ کہا جانے لگے کہ سارے ہی راستے صحیح ہیں؟ ایک خدا کو مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے، دو خداؤں کو مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم کو مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے، نہ مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے، سیلویشن از گارنٹیڈ ان دا نیم آف پلورلزم۔ واٹ نان سینس! پھر فسق تھا کیا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کو فسق کہا گیا؟ ریکال کریں اس آیت کو جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، افمن کانا مؤمنن کمن کانا فاسقن، مومن کے مقابلے پر جس چیز کو پیش کیا گیا وہ ہے ہی فاسق، یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ جو سیدھی راہ کے اوپر آ جائے پھر اس کو چھوڑے نہ، اور فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو سیدھی راہ پر آ بھی جائے تو اس کو چھوڑنے کے لیے، ڈی ٹریک ہونے کے لیے مچلتا رہتا ہے، کبھی اس راستے پر جاتا ہے کبھی اس راستے پر جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو وہ پروردگار عالم نے کہا، اب یہیں سے ایک اور مسئلہ حل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شیطان کا کیا رول ہے، ابلیس کا کیا رول ہے؟ یہ تو انسان کے اندر پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، اس کے اندر فسق بھی رکھ دیا، فجور بھی رکھ دیا، اور تقویٰ کو بھی رکھ دیا، تو پھر شیطان کا کیا رول ہے، ابلیس کا کیا رول ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا ابلیس جو ہے وہ بہکاتا ہے، ابلیس جو ہے وہ مرواتا ہے، ابلیس جو ہے وہ راہ راست سے ہٹاتا ہے، یہ تو کام شیطان کا ہے، سیٹن کا ہے۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز کیس کیا ہے، مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر فرض کیجیے ایزمشن ہے کہ جس موقع پر پروردگار عالم نے کہا تھا کہ سب کے سب سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کیا نا، الا ابلیس ابا واستکبر وکانا من الکافرین، اس نے انکار کیا، ایروگنٹ ہو گیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھتا ہوں کہ بھائی آدم علیہ السلام کو تو خدا پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، حکم تو ان سب کو دیا گیا تھا نا، اگر اس موقع پر ابلیس بھی سجدہ کر لیتا تو پھر کیا ہوتا، پھر وہ ابلیس ابلیس تو نہ ہوتا، تو پھر انسان اس دنیا میں جب آتا تو بہکنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، خاص طور پر میرے نوجوان دوست اگر اس کو ذہن میں رکھ سکیں، کہ ابلیس زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا، یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خود قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے۔ سورہ ابراہیم 14 سورہ ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میدان قیامت ہوگا اور لوگ جو ہے وہ ابلیس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے تو نے مروا دیا، تو نے پھنسوا دیا، تو نے گمراہ کر دیا، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا، تو ابلیس اس موقع پر کہے گا فلا تلومونی ولومو انفسکم، لفظ پر غور کیجیے، مجھے ملامت مت کرو، مجھے کنڈیم مت کرو، ولومو انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، ما انا علیکم بسلطان، میرا تم پر کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا کہ میں تمہیں فورسفلی گمراہ کر دوں، یہ میرا جواب ہی نہیں تھا کہ میں کان سے پکڑ کر کسی کو راستے سے ہٹا دوں، نا یہ میرا کام نہیں تھا، میرا کام تھا ایکسپلوئٹ کرنا، جو تمہارے اندر فجور موجود تھا میں اس کو ایکسپلوئٹ کرتا تھا، دنیا کی رنگینیوں کو اور زیادہ رنگین بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا تھا۔ یہیں سے برادران عزیز سمجھ لیجئے کہ نہ ابلیس زبردستی گمراہ کر سکتا ہے، مارک مائی ورڈز، اور نہ نبی اور امام زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں، نہ ابلیس زبردستی گمراہ کر سکتا ہے اور نہ ہی نبی امام قرآن زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں، جو گمراہ ہونا چاہے ابلیس اس کو گمراہ کر سکتا ہے، جو راہ راست پر آنا چاہے نبی اور امام اس کو راہ راست پر لا سکتے ہیں، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ علامہ سید علی نقی صاحب ہی کا جملہ مجھے یاد ہے، وہ بہت پیارا ایک تبصرہ کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کافر کا وجود انسان کے اختیار کی دلیل ہے، ورنہ خداوند متعال پروردگار عالم اگر کوئی اس کی معصیت کرے، مثال ہے، اگر خداوند متعال اس کو گرفت میں لینا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پروردگار نے بہت سے معاملات کو قیامت کے میدان کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جتنا موقع اور مہلت دینی ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے دی جائے گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب آئیے برادران عزیز ایک اور بہت بڑا مسئلہ، مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ اچھا یہی ہے کہ پروردگار عالم نے تقویٰ بھی رکھا ہے، فجور بھی رکھا ہے، دونوں چیزیں رکھی ہیں، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ کرنا ہے کہ تقویٰ کو آگے بڑھائیں، فجور کو پیچھے لے کر آئیں۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام مناسسزم کی بات کرتا ہے، اسلام روحانیت کی بات کرتا ہے، اسلام نفس کشی کی بات کرتا ہے۔ رانگ، اگین رانگ، اسلام نے یہ نہیں کہا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ موناسٹسزم کی طرف چلے جاؤ، نو، رہبانیت کی طرف چلے جاؤ، جی نہیں، ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم کا ایک بہت مشہور جملہ ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس مکان نہیں ہونا چاہیے. رونگ. اسلام یہ بات نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ حلال سے یہ سب تمہارے پاس ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. حلال سے ہو، اور جو تمہارے واجبات ہیں، جو لیویز ہیں، وہ تم ادا کرتے رہو. اور یہ سمجھ لو کہ ان میں سے کسی چیز کے لیے ڈیورابلٹی نہیں ہے. یہ جتنا بھی پرولونگ ہو جائے، بالآخر اس کو ختم ہونا ہے اور تمہیں خدا کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے. اگر اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں تم حلال کما لو، تو ہمیں تمہارے حلال کے کمائے ہوئے مال سے کسی قسم کا بغض و عناد نہیں ہے، ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہی وہ امنگ ہے کہ جو انسان کو دنیاوی اعتبار سے ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے. ہاں، اب اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے بزنس کے اندر انوالو ہو جائے کہ محرم کی عزاداری میں بھی اس کے لیے وقت نکالنا ناممکن ہو رہا ہے، تو وہ ریوزٹ کرے کہ پھر وہ ساری چیزیں کما کس لیے رہا ہے، اور کیا دنیا ہی کے لیے سب کچھ کمانا ہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ کمانا. جو چیز اسلام نے مانگی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کے ہو کے نہ رہو. ان دو چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے دنیا میں رہنا اور ایک ہے دنیا کا ہو کے رہنا. دنیا میں رہو اور تمہاری نظر آخرت کی طرف ہو، ویژن تمہارا اتنا ہو کہ تم اس دنیا کے آگے آخرت کو دیکھ رہے ہو. یہ وہ شخص ہے کہ جو واقعا بندہ مومن ہے، موحد، وہ تقویٰ کی طرف آئے گا، بے شک آئے گا. اچھا، آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس حوالے سے اس فنومنا کو ایکسپلین کرنے کے لیے علماء نے بہت کچھ لکھا. یعنی آپ جانتے ہیں کرسچینٹی کے اندر یہ معیار ہے کہ اگر کوئی شخص خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو تارک الدنیا بننا پڑے گا. وہ بھی شادی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خدا سے دور ہو رہا ہے. یہ اسلام ہے کہ جس کے اندر بات اس طرح سے بتائی گئی کہ اگر کسی شخص نے شادی کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فیملی کی ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لے رہا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پیغمبر کا وہ مشہور جملہ ہے کہ اگر کسی نے شادی کر لی تو پھر دو رکعت نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جائے گا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ذہن کو کس طرف لے جایا گیا. اسلام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کہا کہ مناسٹسزم نہیں، دنیا میں رہو، دنیا کے ہو کے نہ رہو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. حکایتیں بہت ساری اس حوالے سے بیان کی گئیں تاکہ اس بیلنس کو سمجھا جا سکے اور انسان کسی ایکسٹریم کی طرف نہ چلا جائے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، علم اخلاق کی کتابوں میں بعض اساتید اس چیز کو بیان کرتے ہیں. ایک شخص ہے، وہ دونوں دو دوست تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، اور ایک اللہ والا ہو گیا. اللہ والا اس سینس کے اندر، جینون مطلب میں نہیں، اس سینس میں، مناسسزم کے سینس میں، وہ روحانیت کی طرف مائل ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدا سے قریب نہیں ہو سکتا، تو آئی ایم موونگ ٹو جنگل، میں جنگل میں جا رہا ہوں، میں وہاں جا کر پروردگار عالم کی عبادت کروں گا. ارے وہ عبادت کر رہا تھا، چلا گیا. 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد جنگل میں وہ عبادت کرتا رہا، تو اسے کیا حاصل ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ جو جنگل کے جانور تھے وہ اس کے آگے سرنڈر کر گئے. یعنی شیر، لائن، اس کے اوپر بیٹھ کر وہ سواری کرتا تھا. اٹ از سیڈ، یہ کہا جاتا ہے. میسج بہت اچھا ہے، خاص طور پر اگر میرے نوجوان دوست اس کو یاد رکھ سکیں، کہ وہ جنگل میں ہے، پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کو ملا کیا کہ جنگل کے جانور اس کے سامنے تابع ہو گئے، سرنڈر کر دیا انہوں نے. اور اب وہ شیر کے اوپر بھی بیٹھ کر اگر سواری کرنا چاہے تو شیر ریفیوز نہیں کرتا ہے، ہو گیا. ایک دن اس نے سوچا کہ میں نے تو اپنا وقت یہاں پر بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور پروردگار عالم نے یہ مجھے عطا بھی کر دیا، تو اب میں اپنے اس دوست کو بتاؤں کہ اس نے 15 سال شہر میں رہ کر ضائع کر دی. یہ دوست کا درد تھا، وہ اسے مجبور کر رہا تھا. وہ آیا، اور کس شان سے آیا، شیر کے اوپر بیٹھ کر. جنگل سے نکلا شیر کے اوپر بیٹھ کر، اور اب شیر کے اوپر بیٹھ کر اگر کوئی ٹورنٹو کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ سارے افراد دیکھنے لگیں گے، یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا، کون آ گیا. شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور بائی دا وے لگام بھی نہیں ہے. آ گیا وہ شہر کے اندر، اور لوگوں سے پوچھ رہے 15 سال ہو گئے، وہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا. اب ظاہر ہے شیر کے اوپر اگر سوار دیکھیں گے تو دکھ دور سے ہی بتائیں گے کہ صاحب ادھر سے ادھر چلے جائیے، رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیے، 5 کلومیٹر اور آگے جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے دوست کی دکان آ جائے گی. اور اگر بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو موبائل فون لیجئے اور گوگل آن کیجئے تو پریسائز لوکیشن آپ کو پتہ چل جائے گی. वो मालूम करता करता उस दुकान तक पहुंचा कि जहां पर उसका दोस्त बैठा करता था, मिल गया, दोस्त भी मिल गया। अब जाहिर है कि उसको दुकान के पास शेर की पार्किंग तलाश करनी, हर जगह तो JCC के वॉलंटियर्स नहीं होते हैं। अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। उनकी हौसला अफजाई के लिए एक मरतबा दुरूद भेज दीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो वो पार्किंग ढूंढ रहा था, उसको पार्किंग मिली, पार्किंग क्या मिली, वो शेर को देखकर सब अपनी पार्किंग छोड़ देते हैं। तो उसने वहाँ पर शेर को खड़ा किया, बांधने की भी ज़रूरत नहीं थी। ही मूव्ड इन, दुकान में आया और उसके दोस्त से मुलाकात की, 15 साल हो गए हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है, ठीक है, बोल कुछ भी नहीं रहा है, बस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि तुम लोगों ने अपने 15 साल ज़ाया कर दिए और देखो यहाँ पर क्या हुआ इन 15 सालों के अंदर। मुझे परवरदिगार आलम ने इतनी कुर्बत दे दी कि शेर मेरे कंट्रोल में है, सवारी करके तुम्हारे सामने आया हूँ। थोड़ी देर के बाद उसके उस दोस्त ने, वो जो शहरी दोस्त था, उसने कहा कि भाई एक काम करो, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो, उस ज़माने में तुम कारोबार भी किया करते थे, तो एक 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए तुम ज़रा दुकान पर बैठो, मैं भी आया एक काम करके आता हूँ। वो चला गया और अब ये जो राहिब आबिद जाहिद तारिकुद्दुनिया जाहिद ज़माना दुकान पर बैठा हुआ है, मैं बहुत मोहतात अल्फाज में अर्ज कर रहा हूँ, वो बैठा हुआ था, इतनी देर में एक हसीन और जमील खातून दुकान के अंदर दाखिल हुई। और जब वो दाखिल हुई तो अब दुनिया से तो कटे हुए हैं, नतीजा क्या निकला, उनको देखा और उनके हुस्न के आगे दिल पर काबू नहीं रहा। और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि एक शीशे का गिलास पड़ा हुआ था, हाथ लगा, वो टूटा, वो गिर गया। वो खातून जो सवाल था वो करके चली गई। थोड़ी देर के बाद वो दोस्त वापस आया तो उसने हैरत से पूछा कि ये गिलास कैसे टूट गया, तो अब उसने इंसाफ से एक जुमला कहा कि भाई बात ये हुई थी कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, खातून तशरीफ लाएं, उनका हुस्न जमाल इतना ज़्यादा था कि आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, बट आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, मगर उसी दौरान बस ध्यान नहीं रहा, हाथ लगा और ये गिलास टूट गया। अब उस दोस्त ने जो जवाब दिया है ना, वो बहुत कमाल का है। उसने कहा जंगल में रहकर शेर को काबू करना कमाल नहीं है, शहर में रहकर नफ्स को काबू करना कमाल है। कमाल ये थोड़ी था कि आपने अपने आप को काट दिया। कुछ रिफ्रेशिंग कोर्स हो सकते हैं, क्या एहतिकाफ के लिए आप 3 दिन के लिए मस्जिद के अंदर बैठ जाएं, ओके, माह रमजान के अंदर कहा जाए कि 1 महीना थोड़ा भूख को इस तरीके से कंट्रोल करके देखो, फाइन, ये हो सकता है। जिंदगी में एक बार कहा जाए कि हज के लिए आ जाओ 10-15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, फाइन, ये कुछ रिफ्रेशर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि इन सबको ख़त्म करके और उसी को ज़िंदगी बना लिया जाए, माजरा चाहता हूँ, ये इस्लाम का मैसेज नहीं है, कतन ऐसा नहीं। मैं आम तौर पर इसको समझाने के लिए एक मिसाल दिया करता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, होता क्या, मस्जिद किस लिए है, इमाम बारगाह किस लिए है? आप हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे, आपको गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलेगी हाईवे पर, रोड के ऊपर चलेगी, हाईवे हो रोड हो उसके ऊपर गाड़ी चलेगी, दरमियान में पेट्रोल पम्प मौजूद है, गैस स्टेशन, वो किस लिए है? वो इसीलिए है कि ये गाड़ी जो चल रही है इसका पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, इसकी गैस कंज्यूम हो रही है। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये कम होती जाएगी, अ टाइम कम्स कि इसको ज़रूरत है कि इसको रीफिल किया जाए। अब रीफिल करने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे? आप वापस गए गैस स्टेशन के अंदर, वहाँ पर आप गए, आपने कुछ उसके लिए गैस वैस जो डलवानी थी वो डलवा ली, और उसके बाद फिर वापस आप लेकर आ गए रोड के ऊपर, ताकि अब ये फिर वापस आगे चल सके, ऐसा ही है ना। अब अगर कोई शख्स है उसको गैस स्टेशन इतना पसंद आ जाए, वो कहे व्हाट एवर ब्यूटीफुल गैस स्टेशन, भाई पेट्रोल भर गया अब जाओ, कहा कि नहीं नहीं ये मुझे बहुत पसंद आ गया, क्या इसके अंदर पंप्स लगे हुए हैं और क्या इसकी इमारत है और क्या इसके साथ ये टक शॉप है। अरे भाई तुम यहाँ पर किस लिए आए थे? गैस भरवाने के लिए आए थे, वो भर गई अब जाओ। वो कहा कि नहीं अब तो मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। जिस तरीके से इस आदमी के बेवकूफ़ होने में आपको कोई शुबा नहीं है, उसी तरीके से इस्लाम को मोनास्टिसिज्म ऑप्ट करने वाले के बेवकूफ़ होने पर कोई शुबा नहीं है। इस्लाम कहता है कि मस्जिद इसलिए थी कि एक गैस स्टेशन है, तुम जिंदगी के रोड के ऊपर आगे बढ़, शाहराए हयात के ऊपर तुम्हें आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि वक्फे वक्फे से रूहानियत का पेट्रोल तुम्हारे अंदर इंजेक्ट किया जाए। अगर तुम वहाँ ना आ सको تو پھر ایک کام کرو کہ گھر ہی کے اندر مصلی بچھا کر کبھی دو رکعت کبھی چار رکعت کبھی تین رکعت پڑھ لیا کرو، لیکن اگر وہاں پر آ کر تم نے پڑھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جو تمہارے اندر روحانیت ہے وہ چارجنگ تمہاری کمپلیٹ ہو جائے گی، اینڈ دین یو ووڈ بی ایبل ٹو موو اسموتھلی آن دا روڈ، پھر تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر تم نے وہ پیٹرول نہیں ڈلوایا تو اس گاڑی نے دھوکہ دینا ہے، پھر یہ گاڑی دھوکہ دے گی. یہ جو ہم جمعے کے اجتماعات کے اندر آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، عزاداری کے لیے آتے ہیں، یہ روحانیت کا پیٹرول ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھا ہے برادران عزیز. پھر اس کے بعد انسان کالج جائے، یونیورسٹی جائے، اسکول جائے، کاروبار جائے، ان جگہوں پر جائے، اپنے کاموں کو انجام دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خامہ کہ اپنے پیر پر کلاڑی مارے. وہ کہہ کہ جب آپ نے کہا کاروبار پہ جائے، دکان پر جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، تو میں نائٹ کلب میں بھی جائے. یہ نہیں کہا کہ خامہ خواب اپنے میں اپنے پیر کے اوپر خود کلاڑی ماروں. دس از ناٹ ریکوائرڈ. اپنے آپ کو ایسی گیدرنگ سے دور رکھیں، مگر جو روٹین کے دوسرے کام ہیں، ایک انسان ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے ضرور جائے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، وہ اپنے دوسرے سے سوشل آبلیگیشنز ان کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے. بارڈر لائن کو سمجھ لے کہ وہ فائن لائن کون سی ہے کہ جو پروردگار عالم نے ڈرا کی ہے، اس کو کراس نہ کرنے کے لیے انٹرنلی جو ریزسٹنس ہونی چاہیے وہ ضبط نفس موجود ہو، اور صحیح راہ پر آگے بڑھنے کے لیے جس فیول کی ضرورت ہے وہ روحانیت کا فیول موجود ہو. اگر وہ ریزسٹنس موجود ہے تو اس کے اندر تقویٰ موجود ہے، اور اگر آگے بڑھنے کے لیے فیول موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مسجد اور امام بارگاہ سے اپنے تعلق کو توڑا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے. اور پھر اگر آپ اس کے بعد اگر دیکھیں تو واقعا آپ کو آل محمد کا گھرانہ اس کا بہترین نمونہ ماڈل نظر آئے گا. آج جس شخصیت کا خاص طور پر مجھے ذکر کرنا ہے وہ تو حضرت ابوالفضل عباس ہیں. آپ ان کو بھی دیکھ لیں، جناب ابوالفضل عباس اس طریقے سے کہ تاریخ دنیا تھے. حضرت ابوالفضل عباس کی شجاعت ضرب المثل ہے. شجاعت حضرت عباس بے شک امیر المومنین کے فرزند ہیں، ان کے وارث ہیں، تو بہت ساری چیزیں تو جینیٹیکلی ہوتی ہیں، مگر اس کو گروم کیا جاتا ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے، اینڈ حضرت عباس ڈیڈ دیٹ. حضرت علی اکبر، یہ دوسرے جتنے بھی خاندان بنی ہاشم کے افراد ہیں، وہ جناب عباس کے شاگرد تھے، تو اس کی پراپر ٹریننگ ہوتی تھی نا. علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، یہ خانوادہ وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرح سے مواہب الہیہ ہیں، گاڈ گفٹڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، کون اس میں شبہ کر سکتا ہے. بلکہ آئیے یہیں سے میں اپنی بات کو اس ٹریک کے اوپر لے کر جاؤں. حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے بہت اچھی ایک کتاب ہے جس کو عام طور پر میں ریکمینڈ کیا کرتا ہوں، اردو زبان کے اندر ہے، البتہ انگریزی زبان کے اندر میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. یہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقامہ کی کتاب ہے، جس کا نام ہے قمر بنی ہاشم. انہی کے نام پر کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم. ایک اور کتاب بہت مشہور ہے، ذکر العباس، علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی، بٹ اٹس اے سارٹ آف اسمال منیچر، یا آپ اس کو کہہ لیجیے ایبریجمنٹ ٹائپ کا، کہ انسائیکلوپیڈیا ہے ذکر العباس، کہ جہاں جہاں حضرت عباس کا ذکر آیا ہے ان سب کو ایک جگہ پر انہوں نے جمع کر دیا. قمر بنی ہاشم کے اندر علامہ جوادی، آپ اس کے پریفیس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ خود انہوں نے اس کو الیبریٹ کیا ہے، کہ میں اس کے اندر سیرت بیان کر رہا ہوں، تجزیہ تحلیل، ایک ہے واقعہ اور ایک ہے اس کا انالیسس، کہ اس میں شجاعت کا کون کون سا رخ موجود تھا، علم کا کون سا رخ موجود تھا، سخاوت کا کون سا رخ موجود تھا. یہ جو انالیسس ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں سیرت لکھنا. تو جوادی صاحب نے، علامہ جوادی نے خود اس کے پریفیس کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کتاب میں اور ذکر العباس کے اندر فرق کیا ہے. وہاں پر انہوں نے، آپ جانتے ہیں میرے انداز سے بھی واقف ہیں، میں خواب عام طور پر پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ بہت معتبر کسی کتاب کے اندر ہو الگ بات ہے، ورنہ میں عام طور پہ جو ڈریمز ہیں ان کو میں کوٹ بھی نہیں کرتا، یہ میری روش نہیں ہے. مگر علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اس کتاب کے اندر ایک جگہ پر حضرت ابوالفضل عباس کے علم کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک عجیب بات لکھی، اور اتنا بڑا عالم لکھ رہا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخصیت نے، اب مسئلہ سارا کیا ہے، علم ہو مگر علم کے بعد تزکیہ نفس نہ ہو تو اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. علم ہو مگر علم کے ساتھ تزکیہ نفس نہ ہو تو یہ پرابلمز آ جاتی ہیں. کسی صاحب نے کہ جو مدعی علم تھے، who had a claim to be a scholar، کل میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ بھی استعمال کیا تھا، ابو جہل، علامہ دہر خود کو سمجھنے والے، انہوں نے حضرت عباس کے اوپر ایک کامنٹ کیا، اور وہ کامنٹ کیا تھا کسی جلسے کے اندر. آپ جانتے ہیں نا بہت سے افراد آپ کو نظر آتے ہیں آج بھی ممبر سے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، روزے کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ریچولس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کرتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں ہر دفعہ ہر جگہ پر۔ تو انہوں نے حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے ایک غیر محتاط جملہ کہا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے موکری کی لیکن غیر محتاط جملہ استعمال کیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت عباس کی شجاعت مسلم اپنی جگہ پر، کوئی شک نہیں، یہ واز اے بریو پرسن، کیا کہنا، ان کے دوسرے ایٹریبیوٹس اپنی جگہ پر، مگر حضرت ابوالفضل عباس کا کوئی علمی مقام ہو یہ نہیں ملتا۔ یعنی اکیڈمک ورلڈ کے اندر بھی ان کو کوئی ریکگنیشن ملی ہو، ناٹ رپورٹڈ، یہ انہوں نے بات کی۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ غیر محتاط جملہ۔ علامہ ذیشان اطر جوادی نے اس کے اندر لکھا کہ حضرت ابوالفضل عباس اس کے خواب میں آئے، کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو ظاہر کیا جائے، اس کے خواب میں آئے اور اس کے سامنے کچھ علمی سوال رکھے کہ اچھا بتاؤ یہ کیس ہو تو کیا ہوگا اور یہ کیس ہو تو کیا ہوگا۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ لیا، اس نے کہا کہ مولا یہ تو میرے لیے واضح نہیں ہو رہا۔ تو اب حضرت عباس نے اس سے ایک کہا جملہ، ایک بات بتاؤ، میرے باپ کا علم کئی واسطوں سے ہو کر تم تک پہنچا تو تم عالم بن گئے۔ کئی واسطوں سے ہو کر میرے باپ کا علم جب تم تک پہنچا تو تم بن گئے عالم، اور وہ کہ جس کا علم براہ راست مجھ تک پہنچا ہے میرے علم کے بارے میں شبہ کرتے ہو۔ بی کوشیس، تھوڑا سوچو تو صحیح۔ اچھا اب واقعا برادر عزیز، یہ عجیب بات ہے، حضرت عباس کی ابتدائی غذا کیا ہے، اولین غذا کیا ہے؟ جو امیر المومنین کا کیس تھا وہ حضرت عباس کے اندر ہمیں ریپلیکا ہے، ڈپلیکیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل وہی چیز۔ واقعے کی حد تک اگر آپ دیکھیں، حضرت امیر المومنین خانہ کعبہ میں ولادت، آپ جانتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں، مولا کائنات کی ولادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم تشریف لائے ہیں، دروازہ تو کھل ہی نہیں رہا، تو پیغمبر اکرم نے دروازہ کھولا، اعجاز ہی سے دروازہ کھولا، اور اب پیغمبر اکرم اندر تشریف لاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، چچی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، ان کو کہتے ہیں یا امی بادہ امی، پیغمبر اکرم کہا کرتے تھے اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں، جناب بنت اسد مذاق نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ جس طرح سے جناب ابو طالب نے پالا ہے پیغمبر اکرم کو، اسی طریقے سے بنت اسد نے پالا ہے پیغمبر اکرم کو۔ جناب ابو طالب نے باپ بن کر پالا ہے، بنت اسد نے ماں بن کر پالا ہے۔ پیغمبر اکرم تشریف لائے اور کہا کہ مبارک ہو فرزند، کہاں بیٹا، مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب تک اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پیغمبر اکرم مسکرائے، اپنی آغوش میں لیا امیر المومنین کو، اور جب گود میں آئے ہیں تو گود میں آتے ہی آنکھیں کھول دیں۔ تو پہلی زیارت اس دنیا میں مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کی۔ مفتی جعفر حسین نے اس حدیث کو لکھا سیرت امیر المومنین کے اندر کہ پیغمبر اکرم نے دیکھتے ہی کہ زیارت میری کی ہے، ایک جملہ کا، وہ جملہ کیا ہے؟ یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے مخصوص کر دی، میں نے اپنا علم تجھ سے مخصوص کر دیا، یہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے امیر المومنین کی غذا کیا ہے، پیغمبر اکرم اپنا لعاب امیر المومنین کو چساتے ہیں، بالکل یہی چیز آپ کو نظر آئے گی امام حسین کے کیس میں، حضرت ابوالفضل عباس کے کیس میں۔ جناب ابوالفضل عباس جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو اس موقع پر امیر المومنین آئے، قریب آئے، جناب ام البنین کے مبارکباد دی۔ جناب ام البنین کو مبارکباد دینے کے بعد حضرت عباس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا، اور میں اس کا نام اپنے چچا عباس کے نام پر عباس رکھتا ہوں۔ اس موقع پر جناب ام البنین نے کہا کہ مولا بات تو آپ کی بالکل درست ہے، مگر میں پریشان یوں ہوں کہ بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا کو یاد آ گیا کہ ایسا ہی موقع خود مجھ پر بھی تو آیا تھا، تو میں جس کے لیے تھا اس کی آغوش میں آ کر میں نے آنکھیں کھول دی تھی، یہ جس کے لیے ہے اس کی آغوش میں آ کر یہ آنکھیں کھولے گا۔ تو اب اس کے بعد مولا کائنات نے کہا حسین کو بلاؤ، میرے فرزند حسین کو بلاؤ۔ امام حسین تشریف لائے اور حضرت ابوالفضل عباس جیسے امام حسین کے قریب آتے ہیں تو ہاتھ آگے بڑھا کر ہمک کر امام کی گود میں آ گئے۔ مولانا اظہر حسن زیدی کہا کرتے تھے میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، مگر ان کا ایک جملہ ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ جب آگے بڑھائے تو گویا عباس کہہ رہے تھے کہ مولا ہاتھوں کا تحفہ تو ابھی سے قبول کیجیے. اور اب اس کے بعد امام حسین نے آغوش میں لیا, جیسے آغوش میں آئے آنکھیں کھول دی. پہلی زیارت حضرت ابو الفضل عباس نے امام حسین کی گئی, ایسا ہی ہے نا. اچھا دیکھیے, علامہ ذیشان ترجوادی اس پورے واقعے کے ذریعے سے جو نتیجہ لیتے ہیں وہ بہت خوبصورت, بہت حسین. حضرت ابو الفضل عباس کا علم ہمارے دسویں امام کا نام ہے امام, ہاں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ سب بولیں ایک ساتھ, امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام. امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو ہاشم جعفری. یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا, لعاب غزہ اول, یہ ذہن میں رکھیے گا. ابو ہاشم جعفری ہمارا ایک بہت بڑا صحابی ہے, بہت بڑا راوی ہے, صحابی بھی ہے امام کا اور راوی بھی ہے. زمانہ بہت آگے چلا گیا, امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے, بہت آگے کا زمانہ. ابو ہاشم جعفری سے کئی روایتیں ہیں جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, ابو ہاشم جعفری روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا, ہی واز فرام انڈیا, ہند, اور اس نے ہندی میں دسویں امام سے کچھ گفتگو کی اور امام نے اس کو ہندی ہی میں جواب دیا. ابو ہاشم جعفری کے لیے اچھمبے کی بات تھی, سم تھنگ ان یوژول, ایکسٹرا آرڈنری. اچھا اب آپ جانتے ہیں برادران عزیز کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی ہو, رسول ہو, امام ہو, یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے زبان کبھی کمیونیکیشن میں سد راہ نہیں ہو سکتی. یہ ہر ایک کی زبان کو سمجھتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں. جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ چونٹیوں سے انہوں نے گفتگو کی, نمل. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, جناب امام ہادی گفتگو کر رہے ہیں اس سے, سوال اس کا, جواب امام کا, کچھ دیر وہ ڈسکشن کرنے کے بعد چلا گیا. یہ ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا, مولا آپ ہندی میں بات کر رہے تھے, میں نے کہا اس کے لیے نہیں تھی یہ چیز. امام نے کہا کہ ہاں بالکل ہندی میں بات کر رہا تھا, اس میں کیا ہوا. جب اس کی حیرت اور زیادہ بڑھی تو امام نے ایک کام کیا, امام نے کہا ابو ہاشم ذرا یہ کنکر تو اٹھاؤ, زمین کے اوپر کچھ کنکر موجود تھے, کنکر تو اٹھاؤ. کنکر امام نے اٹھائے, امام نے اپنے ہاتھ میں لیے, اپنی زبان پر رکھے. میں لعاب امام کی تاثیر سمجھا رہا ہوں. امام نے ان کنکروں کو اپنی زبان پر رکھا, کنکر لعاب امام سے متصل ہوئے, اور اب امام نے انہی کنکروں کو ابو ہاشم جعفری کے لیے کہا کہ ابو ہاشم ذرا منہ تو کھولنا. ابو ہاشم نے منہ کھولا, امام نے وہی کنکر اس کی زبان پر رکھ دیے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کنکر میری زبان پر رکھے امام نے, میں فوراً ہی محسوس کرنے لگا کہ اب میں 70 زبانوں کا ماہر ہو چکا ہوں. 70 زبانوں کا ود ان دیٹ مومنٹ میں ماہر ہو گیا, جس کے اندر ہندی بھی شامل تھی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, یہ دسویں امام کا لعاب ہے؟ اگر دسویں امام کا لعاب کنکر سے مخلوط ہونے کے بعد ایک عام شخص کے دہن میں پہنچے تو اس کے علم کا یہ عالم ہوتا ہے, سوچئے کہ اس کا علم کیا ہوگا کہ جس کے دہن میں دسویں نہیں تیسرے امام کا لعاب ہے اور کنکر کے ذریعے سے نہیں ہے, براہ راست وہ لعاب غذا بن کر دہن عباس کے اندر پہنچ رہا ہے. آپ نے اندازہ کیا برادر نے اسے, حضرت ابو الفضل عباس اگر فقط آپ ان کا وہ خطبہ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب عباس کی علمی جلالت کیا ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے, یہ جناب عباس کا وہ خطبہ ہے کہ جس کو کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اس کی سند پر بحث نہیں کر رہا, مگر ہے کہ جب امام مکہ سے نکل رہے تھے تو اس موقع پر حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہوئے اور جو مجمع وہاں پر موجود تھا اس کو مخاطب کر کے بعد حمد و ثناء پروردگار اور درود بر آل محمد, حضرت عباس نے کیا کہا, الحمد للہ الذی شرف ھذا. عجیب بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہے, امام حسین نظر آ رہے ہیں, مجمع موجود ہے, ایک انگلی سے اشارہ کیا خانہ کعبہ کی طرف اور دوسری انگلی سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف, اور پھر اس کے بعد جملہ ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ شرف حاضہ بے قدوم ابی ہے کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کی ولادت سے. من کان فی الامس بیتن اصبح قبلتن, وہ جو کل تک صرف بیت تھا علی کے آنے کے صدقے میں کعبہ قرار پایا, قبلہ قرار پایا. اور پھر اس کے بعد جو جملے حضرت ابو الفضل عباس کے ہیں کہ لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس تاکہ حجر اسود کو بوسہ دیں, اور اگر حجر اسود کو اجازت ملے تو وہ خود آگے بڑھ کر حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دے گا. لوگ آتے ہیں کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اور کعبہ بے چین ہے حسین ابن علی کے طواف کے لیے. یہ جناب ابو الفضل عباس کے الفاظ ہیں. آئیے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک تبصرہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. انہوں نے ایک جگہ بہت اچھی ایک بات کہی. وہ کہنے لگے کہ اگر آپ مختلف شخصیات کے جن کی کچھ صفات بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں اگر ان کا تذکرہ کریں تو وہ صفت فوراً ذہن میں آنے لگتی ہے. میں ہسٹوریکل پروف کی بات نہیں کر رہا مگر کچھ ایسی سمبولک شخصیات بن جاتی ہیں. ہاتھ میں تائی, جیسے ہی میں کہوں ہاتھ میں تائی آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ جنروسٹی, سخاوت. ابھی میں نے کہا بھی نہیں مگر آپ دیکھیے کہ موصوف کے ساتھ صفت کو کیسا تعلق پیدا ہو چکا ہے کہ جیسے ہی شخصیت کا ذکر کیا جائے فوراً ہی اس کی وہ صفت ذہن میں آ جاتی. اگر میں آپ کے سامنے کہوں نوشیروان تو فوراً عدالت, جسٹس وہ ذہن میں صفت آ جاتی ہے. ابھی میں نے نہیں کہا کہ نوشیروان عادل, صرف نوشیروان کا اور ذہن میں آ گیا کہ نوشیروان عادل, اس کی عدالت فوراً ذہن کے اندر اسٹرائک کرتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض ایٹریبیوٹس, بعض ورچوز, بعض صفات اپنے موصوف کے ساتھ اتنے متحد ہو جاتے ہیں کہ فقط موصوف کا تذکرہ کیا جائے اور وہ صفت ذہن میں آتی ہے. مگر کیا الٹا بھی ہوتا ہے کہ میں عادل کہوں اور آپ کے ذہن میں ہاتھے میں تائی آ جائے؟ یہ عام طور پہ نہیں ہوتا ہے. میں کہوں سخی اور ہاتھے میں تائی ذہن میں آ جائے, میں کہوں عادل اور نوشیروان آپ کے ذہن میں آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. اس موصوف کا تذکرہ کرنے سے صفت ذہن میں اسٹرائک کرتی ہے مگر صفت کا تذکرہ کرنے پر وہ موصوف ذہن میں آ جائے, یہ عام طور پر نہیں ہوتا. مگر یہ خاندان اہل بیت ہے. اگر میں آپ کے سامنے کہوں فاتح خیبر تو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ کا ذہن خود منتقل ہو جائے گا مولا کائنات کی طرف. خود پیغمبر اکرم کے حوالے سے آپ سنتے ہیں صادق, اس زمانے کے اندر بس صادق آ گیا یعنی پیغمبر اکرم کی بات ہو رہی, امین آ گیا یعنی پیغمبر اکرم کی بات ہو رہی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فاتح خیبر, فوراً علی کا نام ذہن میں آئے گا. الٹا معاملہ کہ صفت کا تذکرہ کیا جائے تو موصوف ذہن میں آنے لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر میں کہوں مشکل کشا, امیر المومنین ہی کا تصور ذہن میں آتا ہے. ساقی کوثر, مولا کائنات ذہن میں آنے لگتے ہیں, آپ نے غور فرمایا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ غور کیجئے کہ یہ ساری صفات کا تذکرہ کرنے سے مولا کا نام ذہن میں آتا ہے مگر ایک ایسی صفت ہے کہ جو اگرچہ مولا کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے مگر اس صفت کا تذکرہ کیا جائے تو مولا کا نام ذہن میں نہیں آتا. عجیب ہے. یعنی واقعہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اس معاملے میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دی کہ اگر آپ صفت کا نام لیں تو کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ موصوف ذہن میں آ جائے. میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی. مولا کائنات کا معاملہ عجیب ہے. فاتح خیبر کہیں, صاحب حل عطا کہیں, مشکل کشا کہیں, ساقی کوثر کہیں, علی کا نام ذہن میں آتا ہے لیکن اگر میں کہوں علمدار تو اگرچہ علمداری حضرت امیر المومنین نے بھی جو کی ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے مگر اب اس موقع پر یعنی انتہائی احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ مولا کے بھی نام ذہن میں نہیں آتا ہے. یہ مولا ہی کا فرزند ہے ابو الفضل عباس کہ جس کا نام ذہن میں آتا ہے. اسی طریقے سے میں کہوں وفادار تو مولا کائنات کی وفا بھی ضرب المثل ہے مگر اگر میں کہوں وفا تو ذہن میں جناب عباس کا نام آتا ہے. کتنا یہ کردار وفا کے ساتھ متحد ہے, کتنا یہ کردار علمداری کے ساتھ متحد ہے. اور پھر ایک مرتبہ حضرت علامہ جوادی کے اس استدلال سے استفادہ کروں اور پھر منزل مصائب کے اوپر کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کی علمداری, اس کو ذہن میں رکھیے گا, اور حضرت عباس کی طرف ہمیں جانا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کسی موقع پر صحابہ کرام کے درمیان ایک جملہ کہا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ بھائی سنو, جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. مولا کائنات وہ سب سے پہلے تو یہی جائیں گے جنت کے اندر. تو صحابہ کرام میں سے بعض نے سرپرائز ہوتے ہوئے ایک سوال کر لیا اور بہت اچھا کیا کہ سوال کر لیا. سوال کیا تھا؟ جھجکتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے؟ کہا کہ سب سے پہلے. کسی نے کہا آپ سے بھی پہلے؟ اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے علی جائیں گے جنت میں؟ پیغمبر اکرم مسکراتے ہوئے کہتے جی ہاں مجھ سے بھی پہلے علی جائیں گے. آپ حیران نہ ہو کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میرے اندر کسی غیر محتاج ذاکر کی روح حلول کر گئی ہے تھوڑی دیر کے لیے, کہ میں بھی ایگزیجریشن کی طرف چلا گیا, غلو کی طرف چلا گیا, اللہ مجھے محفوظ رکھے. لیکن میں کیا کروں, یہ روایت ہے اور اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے. سوال کیا تھا؟ پیغمبر اکرم کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ علی ابن ابی طالب. صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا سب سے پہلے؟ کہا جی سب سے پہلے. یہ تو کہا ہے میں نے سب سے پہلے. کہا آپ سے بھی پہلے؟ اب پیغمبر مسکراتے ہوئے کہتے جی ہاں مجھ سے بھی پہلے. اینی ڈاؤٹ؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں بھائی طریقہ کار یہی ہے, علمدار آگے ہوتا ہے, سردار پیچھے ہوتا ہے. یہ تو پروٹوکول ہے کہ علمدار آگے ہوتا ہے, سردار پیچھے ہوتا ہے. تو اب آپ حضرت عباس کا بھی مرتبہ سمجھیے کہ جب علی ہیں رسول کے علمدار, تو شان یہ ہے کہ گویا علم تھامے ہوئے علی آگے ہیں, سردار پیچھے ہیں, اور حسین کے علمدار ہیں عباس. تو حسین کی سواری بھی جنت کے اندر اسی طرح سے داخل ہوگی کہ عباس علم لیے ہوئے آگے آگے ہوں گے, حسین پیچھے پیچھے ہوں گے. بس برادر عزیز, میں نے آپ کو بہت زحمت دی اور ظاہر ہے کہ وقت میں بات کو مکمل بھی ہو جانا ہے. میں نے کہا کہ جناب ابو الفضل عباس کی علمداری اور ان کی وفا ضرب المثل ہے. میدان کربلا میں دیکھیے, چھوٹی سی فوج ہے, عصر عاشور تک اس جنگ کو پرولونگ کرنا, اس کا بہت بڑا کریڈٹ جناب عباس کو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ باب مصائب کے اندر کہاں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ ہر بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو بعض کتابوں کا مطالعہ کریں جو حضرت عباس کے حوالے سے لکھی گئیں, تو انہیں اندازہ ہوگا کہ جناب عباس کا کنٹریبیوشن پورے دن میں کیا رہا, کس کس موقع پر حضرت عباس نے کس کس مجاہد کی کس طرح سے مدد کی. صراحت ہے مقاتل کے اندر. جناب علی اکبر کے موقع پر حضرت عباس کا کیا رول تھا؟ جناب قاسم کے موقع پر حضرت عباس کا کیا رول تھا؟ آپ یاد کریں ذکر العباس سے جناب عون محمد کا چیپٹر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, وہ اسی لیے تھا کہ اس کے اندر حضرت عباس کا تذکرہ موجود ہے. لہذا علامہ نجم الحسن قرآبی نے اس کو وہاں پر کوٹ بھی کیا. مگر اب عباس کی کیفیت کیا ہے؟ اپنی جان دینے کے لیے, قربانی کے لیے بے چین اور بےتاب. مگر امام حسین نے تو پہلے ہی موقع پر حضرت عباس کے ہاتھ میں علم دے دیا, اور عباس سمجھ گئے کہ یہ علم نہیں ہے, میرے ہاتھوں پہ زنجیر ہے, اب میری قربانی کی باری بہت بعد میں آئے گی. جناب ابو الفضل عباس مختلف موقعوں پر آتے رہے اور امام سے کہتے رہے کہ فرزند رسول اب مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں آپ پر, اور امام ہمیشہ یہی جملہ کہتے تھے کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو, تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں, کہاں ممکن ہے. تین چار مرتبہ حضرت عباس نے یہ جملہ سنا, یہاں تک کہ عصر عاشور سے کچھ پہلے حضرت ابو الفضل عباس آئے اور پھر یہ جملہ کہا کہ فرزند رسول اب مجھے اجازت ہے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ آقا لقد ضاق صدری, میرا سینہ اب تنگی کر رہا ہے. قاسم کا لاشا اٹھا چکا ہوں, اکبر کا لاشا دیکھ چکا ہوں, یہ اونو محمد یہ سب میرے شاگرد ہیں, آقا میں ان سب کو تڑپتے ہوئے دیکھ چکا ہوں, اب میرا سینہ تنگی کرنے لگا ہے. ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ اے مولا عباس, پورے احترام کے ساتھ, بہرحال آپ عباس ہیں یہ حسین ہے, آپ کا سینہ تنگی کرنے لگا. امام حسین پھر یہی جملہ کہتے ہیں اے عباس تمہیں کہاں اجازت مل سکتی ہے, تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. اب حضرت عباس نے جو جملہ کہا ہے وہ بہت سخت ہے, نظر یمینا و شمالا, عباس دائیں دیکھتے ہیں عباس بائیں دیکھتے ہیں, اور کہنے لگے مگر آقا اب میرا وہ لشکر بھی کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار تھا, میرے پیاسے سپاہی کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں, آقا مجھے اجازت دیجیے. امام حسین نے اس موقع پر بھی اجازت تو نہیں دی, اور اب جناب ابو الفضل عباس آئے اور نظر آیا کہ وہ پیاری بھتیجی سکینہ حضرت عباس کی طرف بڑی امید سے دیکھ رہی ہے. کچھ دیر دیکھتی رہی, اب یہ بچے کی جو معصومیت ہے وہ آپ جانتے ہیں, 3 برس کا سن ہے, جناب عباس سے خاص تعلق ہے. جناب ابو الفضل عباس کو مخاطب کر کے وہ بچے کہنے لگے, چچا آپ کو میرے سوکھے ہوئے ہونٹ نظر نہیں آتے, آپ کو میری پیاس کا کچھ اندازہ ہے یا نہیں ہے؟ بچے تو اپنی معصومیت میں اسی طرح سے بات کریں گے نا. اے چچا آپ کہتے ہیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, یہ میرے ہونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کی خشکی, ان کا سوکھا پن. چچا مجھے پانی نہیں ملا, آپ بھی میرے لیے پانی کا بندوبست نہیں کر سکتے. جناب عباس کے دل میں ایک امید جاگی, سکینہ کو غریب بلایا, سکینہ ایک کام کرو ذرا اپنی مشق تو لے کر آؤ. جناب سکینہ مشق اٹھا کر لے آئیں اور اب حضرت عباس کہتے ہیں سکینہ بس ایک کام کرو, میرے ساتھ چلو اور آقا سے مجھے اجازت دلوا دو تاکہ میں تمہارے لیے پانی لا سکوں. جناب سکینہ کہتی ہیں ارے چچا بس اتنی سی بات, میرے بابا نے آج تک کبھی میری کوئی بات ٹالی؟ مجھے لے کر چلیے, میں آپ کی سفارش کروں گی. جناب ابو الفضل عباس نے بچی کو گود میں لیا, جناب سکینہ کو, مشق بھی ہاتھوں میں ہے اور اب امام حسین کی طرف آئے. حسین نے دور سے عباس کو سکینہ کو لیے ہوئے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ عباس اب میں نہیں روکوں گا, جاؤ پانی کا انتظام کرو, کوشش کرو. مگر ایک دوسرا جملہ سکینہ سے کہنے لگے, اے سکینہ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے, کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا, جب تماچے لگیں گے تجھے تیرا چچا یاد آئے گا, جب تازیانے لگیں گے نا تب تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا. بچی یہ جملے سنتی رہی, معصومیت سے سنتی رہی, کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. مگر اب حضرت ابو الفضل عباس میدان میں جانے کے لیے آمادہ ہو گئے تو حسین کہتے ہیں عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا ابھی تو آپ نے اجازت دی. کہا کہ ہاں لیکن پہلے جاؤ خیمے میں, جو ماں کے برابر تمہاری بہن ہے نا زینب, اس سے بھی اجازت لے کر آؤ, اس کو بھی بتا کر آؤ. جناب ابو الفضل عباس سر جھکائے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے اور جناب زینب کے سامنے غلام کی طرح کھڑے ہو گئے. کہا شہزادی اب وقت آخر ہے, میں بھی جا رہا ہوں میدان میں. جناب زینب کہتے ہیں عباس میں روکوں گی نہیں, جو تمہاری ذمہ داری ہے اس پر عمل کرو, جاؤ اپنے وظیفے پر عمل کرو, مگر میں ایک بابا کی حدیث تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں, اس کو سنتے ہوئے جاؤ. کبھی بھی ارشاد حکم فرمائیے. کہ ایک دفعہ میرے بابا نے, میں کوفے کے اندر تھی تو بابا نے کہا تھا کہ زینب یہی کوفہ ہوگا اور اس کوفے میں تجھے قیدی بنا کر لایا جائے گا, تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی, تیرے سر پر ردا نہیں ہوگی. اے عباس جب بابا نے یہ بات کہی نا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بابا نے کہا ہے تو ہوگا تو ضرور, یقیناً ایسا ہوگا, یہ خبر ہے. مگر میں سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی بہن کا ایک بھائی بھی ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ وہ غلط نگاہوں سے اس کو دیکھ سکے. تو میں سوچا کرتی تھی کہ ارے میرے اتنے بھائی ہیں اور پھر عباس جیسا بھائی ہے تو کس کی مجال ہے کہ میرے بازوؤں کے اندر رسی باندھے. مگر اے عباس آج جب تم بتا رہے ہو نا کہ تم جا رہے ہو تو اب میں سمجھ گئی کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب میرے بازوؤں کے اندر رسی باندھی جائے گی, میرے سر سے رضا چھین لی جائے گی. عباس کیا جواب دیں؟ میدان میں آئے, مش سنبھالی, علم لیا اور اب آگے بڑھ رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کیفیت ہے خیمے کے پاس, جو خیمہ گاہ ہے وہاں پر کیا کیفیت ہے؟ ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں سے حسین دیکھ رہے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ سکینہ کی کیا کیفیت ہے؟ سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کر لیا ہے. اے بچوں اپنے کوزوں کو تھام کر میرے پاس آ جاؤ, میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے پانی آنے والا ہے. میرا چچا کبھی بھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا, تھوڑی دیر کی بات ہے, بس اب پیاس بجھنے والی ہے. اور سارے بچے جتنے بھی ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر سکینہ کے آگے آ گئے اور دیکھ رہے ہیں. سکینہ بھی وہاں پر کھڑی ہے, بچے بھی کھڑے ہیں اور حسین مظلوم بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کی جنگ کا کیا عالم ہے. عباس جب میدان کے اندر گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اب کیا ہوا. عباس پہنچے دریا تک, گھوڑے کو ڈال دیا فرات میں, مشک سکینہ کو پر کیا اور جب واپس پلٹے ہیں تو اب حملہ ہوا. عمر اسعد کی طرف سے حکم تھا نا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مشک خیمے تک نہیں جانی چاہیے. اور پھر وہ وقت آیا کہ عباس علمدار کا دایاں بازو بھی قلم ہو گیا. عباس کہتے ہیں واللہ ان قطع تم یمینی, اللہ کی قسم اگرچہ تم نے میرا دایاں بازو قلم بھی کر دیا, میں اس کے باوجود حسین کی حمایت کرتا رہوں گا, آخری سانس تک کرتا رہوں گا. بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. سکینہ دیکھ رہی ہے خیمہ گاہ سے, اگرچہ عباس نظر نہیں آ رہے مگر علم کا ہیولہ سا نظر آ رہا ہے. سکینہ دیکھتی ہے کہ یہ علم دائیں طرف جھکا مگر سنبھل گیا. کچھ دیر کے بعد سکینہ دیکھ رہی ہے علم بائیں طرف جھکا مگر پھر سنبھل گیا. لیکن اب ایک وقت وہ آیا کہ جب تیر چلا, مشک میں پیوست ہوا, مشک سے پانی بہا, اور پھر عباس گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے. جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں, علم ٹھنڈا ہو گیا, تو خیمہ گاہ کے پاس ہمیں دو ریئیکشنز نظر آتے ہیں, دو رد عمل نظر آتے ہیں. سکینہ کے ہاتھ میں جو کوزا تھا اس بچی نے پھینک دیا, کہنے لگی چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, چچا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی, بس آپ آ جائیے. اور دوسری طرف حسین کے چہرے کے اوپر خستگی کے آثار ہیں, کمر کو تھام کر کہتے ہیں واللہ ان کا سر ظاہری الان, ان کا سر ظاہری. اے عباس, یہ تیری صدا تو نہیں ہے, یہ تو میری کمر کی شکستگی کا اعلان ہے. اور اب حسین کسی طریقے سے اپنے آپ کو عباس کے سرحانے پہنچاتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ وہ شیر دلاور زمین کربلا پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے کہ بازو قلم ہے, ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے, دوسری آنکھ میں تیر پیوست ہے. امام نے عباس کا چہرہ اپنی آغوش میں لیا, حضرت عباس نے ہٹا لیا. امام کہتے ہیں بھیا کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا, غلام کا سر آقا کی آغوش میں اچھا نہیں لگتا, ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آقا ابھی تو میں گرا ہوں تو آپ نے میرا سر اپنی آغوش میں لے لیا, کچھ دیر کے بعد جب آپ زلجناح سے زمین پر آئیں گے تو کون ہوگا کہ جس کی آغوش میں آپ کا سر ہوگا؟ امام نے حضرت عباس سے کہا, اے عباس, کو خواہش کوئی تمنا؟ کہا کہ ہاں آقا, ایک خواہش اور تمنا ہے. میں نے سنا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی, تمنا ہے, دل چاہتا ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں تو ایک مرتبہ پھر آپ کا چہرہ دیکھ لوں, مگر مولا میں کیا کروں, میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو تو اپنی ابا کے دامن سے ذرا یہ آنکھ میں جو خون بھرا ہوا ہے اس کو صاف کر دیجیے. مولا میں آپ کو یہ زحمت بھی نہ دیتا مگر میں کیا کروں, میرے بازو قلم ہو چکے ہیں. حسین نے آگے بڑھ کر ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں میں جو لہو بھرا ہوا تھا اسے صاف کیا. عباس نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی, حسین کے چہرے کی زیارت کی, اور اب حسین کہتے ہیں بھیا ایک تمنا میری بھی ہے, ایک خواہش میری بھی ہے. کہا آقا حکم فرمائیے. کہا تمنا یہ ہے کہ جب تم نے کہا آقا کہا, مولا کہا, بھائی کبھی نہیں کہا, کہ ایک دفعہ تو مجھے بھی بھائی کہہ کر مخاطب کرو. حسین کا حکم سنا, عباس نے بھائی کہا اور عباس کا دم نکل گیا. بس عزیزو, حسین کا مرثیہ سنے اور مجلس مکمل. حسین کہتے ہیں اے عباس, تیرے جانے سے دو کام ہوئے, کل تک جو آنکھیں چین سے سویا کرتی تھیں آج کے بعد انہیں چین سے سونا نصیب نہیں ہوگا, اور کل تک جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھیں آج کے بعد وہ چین سے سویا کریں گے. حسین کیا کہنا چاہتے تھے؟ حسین کہنا چاہتے تھے عباس, تیرے خوف سے لشکر یزید سو نہیں سکتا تھا, لیکن آج تیرے جانے کے بعد لشکر یزید تو چین سے سوئے گا, مگر اے عباس, تیرے بھروسے پر زینب چین سے سویا کرتی تھی, آج تیرے جانے کے بعد زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا, زینب کی آنکھوں سے نیند رخصت. واہ عباسا, ماتم حسین, یا حسین.